الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم صدق الله العظيم. محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم جناب خرم مراد صاحب، واجب الاحترام دوستو، بھائیو اور عزیز بہنوں، یہ سورہ الحجرات کی دو آیات ہیں، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی معاشرے میں آداب معاشرت کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر انسانی معاشرے کے افراد ان اصولوں پر کاربند ہو جائیں تو ان کی زندگی میں باہمی محبت و الفت پیدا ہوگی، اور ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن اور ایک دوسرے کے متعلق ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پروان چڑھیں گے، نفرت ختم ہوگی، دشمنی اور ایک دوسرے کے بارے میں برے خیالات ختم ہوں گے، اور معاشرہ اس زمین کے اوپر جنت نظیر بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں عقائد کی اصلاح کے لیے مکی صورتوں میں تفصیلی ہدایات دی، وہاں مدنی صورتوں میں ایک جانب قوانین بیان کیے جن میں فوجداری قوانین بھی ہیں اور دیوانی قوانین بھی ہیں اور انٹرنیشنل قوانین بھی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ آداب معاشرت کے لیے ایسے اصول وضع کیے کہ جن کی بدولت انسانی معاشرے میں ہر وہ اچھی چیز پروان چڑھتی ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے، اور ہر وہ بری چیز ختم ہوتی ہے جو انسانی معاشرے کو گھن کی طرح سے کھا جاتی ہے. تو ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے 6 اہم ہدایات دی ہیں. ان کے بارے میں مختصر طور پر ان کا ترجمہ پڑھنے کے بعد چند گزارشات عرض کروں گا. ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اب یہاں قوم جو کہا گیا ہے تو عربی زبان میں یہ طریقہ ہے کہ لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے یا لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ ما بال قوم فعلوا کذا و کذا، حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں. کسی خاص قوم کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ فلاں قوم ہے، بلکہ عام لوگوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے لیے عربی میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ما بال قوم، ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے یہ کام کیا اور یہ کام کیا. تو یہاں قوم سے مراد لوگوں کا گروہ، اور خاص طور پر مردوں کے بارے میں یہ کہا کہ مردوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق وہ اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہو. اور الگ سے پھر عورتوں کا تذکرہ کیا، حالانکہ قرآن مجید میں اصولی طور پر آپ جانتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مردوں اور عورتوں سب کو خطاب کیا گیا ہے، اس میں الگ تخصیص نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے اندر مرد ہیں اور عورتیں نہیں ہیں، یا عورتیں ہیں اور مرد ہیں، بلکہ سب اہل ایمان اس میں شامل ہیں. پھر یہ الگ الگ دونوں کا تذکرہ کیا، اس کی بڑی حکمت ہے. پہلی حکمت اس کی یہ ہے، سید ابوالعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے، کہ اسلامی معاشرہ مخلوط معاشرہ نہیں ہے جس طرح سے غیر اسلامی معاشرے مخلوط معاشرے. مرد اور عورتیں یہاں اپنے اپنے حدود کے اندر رہتے ہیں، اپنے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ایسی مخلوط مجلسیں ہوں کہ جس میں مرد عورتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں اور عورتیں مردوں کا مذاق اڑا رہی ہوں، بلکہ ان کی اپنی اپنی حدود ہیں، ان کے اندر وہ رہتے ہیں. مخلوط معاشرے کا اور مخلوط معاشرت کا چونکہ تصور نہیں ہے، اس لیے صاف ظاہر ہے کہ مردوں کا مذاق تو مرد ہی اپنی مجلسوں میں اڑا سکتے ہیں اور عورتیں اپنی مجلسوں میں عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں. تو ایک تو اس کے اندر یہ بات مرحوظ خاطر رکھی گئی ہے کہ یہ اسلامی معاشرے کے لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جس میں مردوں اور عورتوں کے حدود کار بھی الگ الگ ہیں اور ان کی زندگی کے شعبے بھی الگ الگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کا الگ سے ذکر اس وجہ سے بھی کیا گیا ہے، وگرنا صرف پہلا ہی فقرہ کافی تھا سارے معاشرے کے لیے. الگ ذکر اس وجہ سے کیا گیا کہ عورتوں میں بدقسمتی سے یہ مرض کچھ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسری کے بارے میں اس کے عیب اور اس کی خامیوں اور کوتاہیوں کو زیادہ اجاگر کرتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی خاص طور پر الگ سے ان کا تذکرہ کیا گیا. اس سلسلہ میں حدیث میں بھی تفصیلات آتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اقوال ہیں اور صحابیات کے واقعات ہیں جس کو خود ان صحابیات نے بیان کیا، حتیٰ کہ ان میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، خود ان کی اپنی روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ صفیہ جو آ حضور کی بیوی تھیں، یہودیوں میں سے وہ مسلمان ہو کر آئی تھیں، یہودیوں کے سردار حیی بن اختب کی بیٹی تھیں. کہتی ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں دیکھا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو میرے دل میں حسد پیدا ہوا، یہ فطری بات تھی. تو میں نے ان کا مذاق یوں اڑایا کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس عورت کے بارے میں آپ کے دل میں اتنی محبت ہے کہ اللہ تی کثیرتن، کہ جو جس کا قد چھوٹا ہے، یعنی اس کے چھوٹے قد کا مذاق اڑایا. تو وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تو نے ایسی بات کر دی ہے کہ اگر یہ سمندر میں اس کے اثرات سمندر میں ڈال دیے جائیں تو سارے سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے، ایسی بات تم نے کر دی ہے. تو گویا اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی کی دل آزاری کے لیے، اس کی تضحیک کے لیے، اس کی کسی چیز کو، اس کی کسی صفت کو بنیاد بنا کر ایسی بات کرنا کہ جس سے اسے دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، تو اس مذاق کو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا ہے. اور جب کوئی آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو حقیقت میں وہ دوسرے کو حقیر ہی نہیں جانتا، بلکہ اس میں ایک جذبہ خود اپنی بڑائی کا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں یہ کہا گیا ہے، الکبرو بطر الناس بطر الحق کے وغمت الناس، کہ بڑائی اور کبر اور تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کر دیا جائے اور دوسرے لوگوں کو حقیر جانا جائے. تو جو مذاق اڑاتا ہے دوسرے لوگوں کا، اس کے اندر کبر بھی پایا جاتا ہے، اور کبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی صورت میں پسند نہیں ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کے ساتھ جو مزاح کیا ہے، اس سے یہ بھی بات بھی معلوم ہو گئی ہے کہ مزاح کی حدود کیا ہیں، یعنی کسی ایسی بات میں کسی دوسرے آدمی کے ساتھ مذاق کرنا جس کو وہ برا نہ مانے بلکہ اس سے محظوظ ہو تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن ایسی بات کرنا جس سے دوسرے آدمی کی دل آزاری ہو اس کی اجازت نہیں ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک چھوٹے صحابی سے کہا، یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے. تو صحابی پہلے تو سن کر ان نے سوچ میں پڑ گئے، پھر وہ ہنسنے لگے کہ ہر آدمی کے دو ہی کان ہوتے ہیں، اور آن حضور نے بڑے لطیف پیرائے میں ایک مذاق ان کے ساتھ کیا. یہ مذاق ایسا نہیں ہے کہ جس سے اس آدمی کی تضحیک مطلوب ہے، کہ ہر آدمی کے دو کان ہیں، اس کے بھی دو کان ہیں. یہ آداب بھی بتا دیے گئے ہیں کہ کہاں تک مذاق کیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس کے بعد دوسری ہدایت یہ دی، پہلی یہ مذاق کرنے سے منع کر دیا کہ کوئی قوم دوسری قوم کا، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا، کوئی گروہ دوسرے گروہوں کا، کوئی مرد دوسرے مردوں کا، کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ان کے لباس کو، ان کے قد و قامت کو، ان کی شکل و صورت کو، ان کے جو معاشرتی آداب ہیں ان کے علاقے میں، ان کی قوم کے اندر، ان کو، ان کے رنگ کو، ان کی کسی بھی چیز کو اس انداز میں نہ اس کا تذکرہ کریں کہ جس سے مراد یہ ہو کہ وہ حقیر ہیں اور ہم ان سے بڑے ہیں، اور وہ ناقص ہیں اور ہم کامل ہیں، ان کی دل آزاری کرنے کا کوئی پہلو نہ نکالا جائے. انسانی معاشرے کے اندر اگر اس بات کے اوپر عمل کر لیا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ بے شمار خرابیاں اور دلوں کا بوجھ جو پیدا ہو چکا ہے وہ دور ہو سکتا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالی نے فرمائی کہ ولا تلمزوا انفسکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو تان نہ کیا کرو۔ لمس کا معنی ہوتا ہے تان کرنا، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ، تباہی و بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی، زبان سے بھی اور اشاروں سے بھی دوسروں کے اوپر تان کرتا ہے، ان کو تانے دیتا ہے، اس آدمی کے لیے تباہی و بربادی۔ تو یہاں فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر تانے نہ لگایا کرو، تانے نہ دیا کرو ایک دوسرے کو۔ یہاں سید ابو العلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی اچھی اس کی تفسیر بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو، یعنی اس کا بالکل ٹھیک ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو۔ تو فرمایا کہ جب کوئی آدمی دوسرے کو تانا دیتا ہے تو اس سے بالکل یہ مطلب نکلتا ہے کہ اس آدمی نے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تانے کا نشانہ بنا لیا، خود اپنے نفس کو اس نے ذلیل کر لیا ہے کہ اپنے دل میں ایسے جذبات پال لیے ہیں جن جذبات کی بدولت وہ دوسروں کے اوپر حرف تان دراز کر رہا ہے، زبان تان دراز کر رہا ہے، اور جواب میں گویا دوسروں کو دعوت دے رہا ہے کہ میں تمہارے اوپر یہ الزامات لگا رہا ہوں، یہ تانے تمہیں دے رہا ہوں، یہ تمہیں اذیت پہنچا رہا ہوں، تم بھی مجھے اذیت پہنچاؤ۔ گویا وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ دوسرا آدمی اگر شریف النفس ہے تو وہ تانا سننے کے باوجود اس کو پی جائے گا اور برداشت کر جائے گا، ورنہ اس نے تو اپنے آپ کو پیش کر ہی دیا ہے۔ دوسری بات اس سے جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی لطیف بات ہے اس لفظ کے اندر، وہ یہ ہے کہ تم جن کو تانے دے رہے ہو یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی دوسری شخصیت ہے جس کو تم تانے دے رہے ہو، اپنے اس معاشرے کے اندر وہ تمہارے اپنے ہی جسم کا حصہ ہے، تم جسد واحد ہو جیسا کہ حدیث میں ارشاد فرمایا۔ تو تم جب کسی دوسرے کو تانا دے رہے ہو تو اپنے آپ کو تانا دے رہے ہو، کیونکہ وہ تمہارے ہی جسم کا ایک حصہ ہے، یعنی آپس میں تمہارے تعلقات اور تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ روابط اتنے قریبی ہونے چاہیے کہ تم دو الگ الگ جسم نہیں ہو، یک جان دو قالب جس طرح سے کہا جاتا ہے، اگرچہ بظاہر وہ اس کا جسم الگ ہے مگر تم یک جان ہو۔ تو کسی اور کو تم تانا دے رہے ہو تو یہ سوچ لو اور خیال کر لو کہ اس معاشرے کا تم حصہ ہو جس معاشرے میں سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے تیسری یہاں پر بات جو بیان فرمائی ہے وہ تنابز ہے، ولا تنابزوا بالالقاب، مذاق کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر لمز کا ذکر کیا، اور اب تنابز کا ذکر ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت یاد کرو۔ یہ امام احمد نے اپنی مسند میں ایک روایت نقل کی ہے اور یہی روایت ابو داؤد نے بھی نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ کا قبیلہ بنو سلمہ، ان کے ایک صحابی نے یہ روایت بیان کی کہ ولا تنابزوا بالالقاب یہ ہمارے خاندان کے بارے میں اور ہمارے قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے کہ ہمارے خاندان اور قبیلے میں ایک آدمی کے دو دو تین تین نام تھے، ایک نام تو اس کا وہ تھا جو اس کے والدین نے رکھا تھا، اور ایک نام وہ تھا جو بگاڑ دیا گیا، اور ایک نام وہ تھا جو اس سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں نے اسے چڑانے کے لیے رکھ دیا تھا، تو جو اسے محبت کرتا تھا وہ اس کے اصلی نام سے بلاتا تھا، جو اس سے ذرا تھوڑا سا دور تھا وہ بگڑے ہوئے نام سے بلاتا تھا، اور جو اس سے عداوت رکھتا تھا وہ اس نام سے پکارتا تھا جس نام سے اسے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ تو کہا کہ ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی لا تنابزوا بالالقاب، مگر آیت بہرحال جامع ہے اور انسانی معاشرے اور اسلامی معاشرے کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے ایسے نام استعمال نہیں کرنے چاہیے جن ناموں کو وہ ناپسند کرتے ہیں، برے نام سے مت پکارا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، گویا کہ برے نام سے کسی کو یاد کرنا یہ فسق ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور اسلام لانے کے بعد یہ حرکت کرنا یہ زیب نہیں دیتا کسی صاحب ایمان کو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان بری باتوں سے تائب نہ ہو تو وہی ہیں جو ظالم ہیں. یعنی توبہ کر لینا یہ تو ایمان کا تقاضا ہے, اور توبہ کر لینے سے اگر صاحب کا کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا, لیکن توبہ نہ کرنا اور اسی روش پہ قائم رہنا یہ ظلم کی علامت ہے, یہ صفت ظلم ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ لا یحب الظالمین لا یہد القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت بھی نہیں دیتا. تو گویا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر لینے اور اس کی ہدایت سے محروم کر لینے کی بات ہے اگر کوئی آدمی ان برائیوں کو ترک نہیں کرتا. نام کے بارے میں مفسرین نے اور محدثین نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو شخص کا اصلی نام تو نہیں ہے, جاوید نام رکھا گیا ہے, تو بعض اوقات چھوٹے بچے کو والدین پیار سے جیدی کہتے ہیں اور اس سے وہ بھی انہیں برا مانتا اور اس کے اندر کوئی برائی کا نیت بھی نہیں ہوتی اور پیار سے وہ کہتے رہتے ہیں. اسی طرح سے بعض اوقات کوئی نام ایسا ہے کہ جو نام دوسرے شخص کو ممیز کرنے کے لیے دیا گیا ہے, اس سے تنقیس کا پہلو نکالنا مطلوب نہیں ہے, اور فرد متعلقہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ تنقیس اس کے اندر نہیں ہے بلکہ مجھے دوسروں سے ممیز کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. جس طرح سے سلیمان الاعمش, یعنی اسماء الرجال میں ایک محدث سلیمان الاعمش, چندے سلیمان, واصل الاحدب, کبڑے واصل, اس طرح کے جو نام تھے وہ دوسرے لوگوں سے ممیز کرنے کے لیے یہ دیے گئے تھے اور ان لوگوں کے نزدیک یہ برے نہیں تھے. اگر کوئی آدمی ایسے کسی لقب کو, ایسی کسی صفت کو برا سمجھتا ہے تو اسے پکارنا لا تنابز بالالقاب اس حکم کی خلاف ورزی ہوگی, لیکن اگر وہ اسے برا نہیں مانتا اور صرف تمیز کے لیے اور دوسرے سے تشخص کے لیے وہ نام دیا گیا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چوتھی ہدایت دی اور وہ ہے گمان کے بارے میں, ظن کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. ان بعض الظن اثم, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یہ چوتھی ہدایت ہے. اس میں گمان یعنی کسی کے بارے میں خیال کرنا, قائم کر لینا, ظن کرنا, گمان کرنا, اس کی چار قسمیں ہیں. ایک گمان تو وہ ہے جو پسندیدہ ہے, ایک گمان وہ ہے جو ناگزیر ہے, ایک گمان وہ ہے جو جائز ہے, اور ایک گمان وہ ہے جو ناجائز اور حرام ہے. یہ چار مختلف قسمیں ہیں. پسندیدہ گمان کون سا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا, نیک گمان رکھنا اللہ کے بارے میں, اللہ کے رسول کے بارے میں اور اہل ایمان کے بارے میں, یہ تو پسندیدہ ہے کہ آپ دوسرے شخص کے بارے میں جب بھی سوچیں تو اچھی بات سوچیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب آپ کوئی خیال کریں تو اچھا خیال کریں, اللہ کے رسول کے بارے میں خیال کریں تو اچھا خیال کریں. ایک حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کہتا ہے انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جس قسم کا گمان میرے ساتھ وہ رکھے گا, یعنی میری رحمت کا امیدوار ہوگا, میرے احکام کی پابندی کرے گا تو میرے بارے میں اس کا جو گمان ہوگا کہ میں اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لوں گا تو میں ڈھانپ لوں گا. اہل ایمان کے بارے میں بھی اچھا گمان کرنا, اور اس سلسلہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول تو معروف ہے جس کو ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ تم اگر اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات سنو یا اس کا کوئی عمل دیکھو یا خود اس کی زبان سے کچھ تم سنو اور اس میں اگر احتمال اس بات کا ہو کہ اس کا اچھا پہلو لیا جا سکے, برائٹ پہلو اس کا لیا جا سکے, اس میں خیر کی کوئی بات اس کا امکان اور احتمال ہو, تو تم کبھی بھی اس خیر کو چھوڑ کر شر کا احتمال اختیار مت کرو. یعنی اس کے اندر دو معنی بھی نکل سکتے ہوں, ایک برائی کی طرف لے جانے والا ہو جس سے یہ معلوم ہو کہ اس کی نیت اچھی نہیں تھی یا اس نے اچھی بات نہیں کی, اور ایک احتمال یہ ہو کہ اس کی نیت اچھی تھی اور یہ بات اچھی تھی, تو تم سوئے زن کی طرف مت جاؤ, حسن زن کی طرف جاؤ, اپنے بھائی کے بارے میں حسن زن رکھو. یہ تو پسندیدہ گمان ہے. اور ناگزیر گمان یہ ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں کسی کے بارے میں، آپ کے سامنے گواہیاں اور شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں، کیس پیش کیا گیا ہے یا عدالت ہے اس کے سامنے کوئی معاملہ پیش ہے، تو اس میں عدالت بہرحال اس کو یقین تو نہیں ہوتا کہ معاملہ کیا ہے، وہ اس کے سامنے شواہد آتے ہیں، سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر وہ فیصلہ کرتا ہے. فیصلہ کرنے والا شخص یا عدالت، وہ گمان غالب کی طرف اس کا میلان جاتا ہے اور اس پر وہ فیصلہ کرتا ہے. تو یہ گمان ناگزیر ہے، اس میں کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ دو آدمیوں میں سے ایک کے بارے میں وہ سوئے زن کرے گا کہ ہاں یہ حالات ہی بتا رہے ہیں کہ اس نے برائی کی ہے، ایک کے بارے میں حسن زن قائم کرے گا کہ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ اس میں بے گناہ ہے. تو یہ ناگزیر صورت ہے جو کسی وقت بھی انسان کو اختیار کرنی پڑتی ہے اگر اسے کوئی فیصلہ کرنا ہو کسی شخص کے بارے میں یا کچھ لوگوں کے بارے میں. اور جائز گمان یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی شہرت بری ہے، ان کا ریکارڈ سابقہ برا ہے، ان کے ایسے حالات و واقعات سامنے آ چکے ہیں جو مسلمہ ہے کہ وہ برے لوگ ہیں، برے کام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اگر آپ کوئی رائے قائم کرتے ہیں یا کسی کو کوئی رائے دیتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی شہرت اچھی نہیں ہے، اگرچہ اس وقت فوری طور پر کوئی کنکریٹ بات نہیں ہے کہ یہ فلاں معاملے میں ان کی شہرت اچھی نہیں ہے، لیکن ویسے ان کی بحثیت مجموعی ریکارڈ ایسا ہے، تو بہرحال ایسے معاملے میں یہ جائز ہے کہ آپ ان کے بارے میں اس رائے کا اظہار کریں، کیونکہ انہوں نے خود اپنے بارے میں جو رائے قائم کی اپنے اعمال سے، جو مسلمہ حد تک اب لوگوں کے درمیان معروف ہو چکی ہے، اس پر آپ جب گفتگو کریں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، تو یہ ایک جائز بات ہوگی اور اس میں آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. نیت کا حال بہر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے اس قول کے اور اس بات کے اندر آپ کی نیت میں کیا چیز شامل ہے. اگر نیت کے اندر آپ کے کوئی فتور اور کوئی ذاتی حسد شامل نہیں ہے، تو بہرحال ایسی رائے قائم کرنے میں اور لوگوں کے سامنے رائے کا اظہار کرنے میں آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اور ناجائز گمان جس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بہت گمان مت کیا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پہلے بھی آ چکا ہے، کسی شخص کے بارے میں دو احتمالات ہو سکتے ہوں، اور آپ اچھا احتمال چھوڑ کر برا احتمال اختیار کریں، یا آپ کی فطرت میں، آپ کی عادت میں، آپ کی اپروچ میں یہ بات شامل ہو جائے کہ آپ جب بھی کسی کے بارے میں سوچیں تو اس کے بارے میں یہی دیکھیں کہ میں منفی پہلو دیکھوں، اور یہ برائی انسانی معاشرے میں انسانی اذہان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. وہ دوسروں کے بارے میں کبھی اچھی بات نہیں سوچتا بلکہ ہمیشہ منفی باتیں سوچتا ہے، اور اس سے بڑی بڑی خرابیاں جنم لیتی ہیں، بڑے بڑے فتنے اور فساد پیدا ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر بوجھ پیدا ہو جاتا ہے، انسان خود نیکی سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں نے فلاں شخص کو خوب مزہ چکھایا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے مزہ نہیں چکھا رہا ہوتا، وہ خود اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے جو فساد پھیلتے ہیں ان فسادات کے نتیجے میں جہاں تک بھی وہ فسادات کا اثر پھیلتا چلا جاتا ہے، اس کا سارا وبال اس کے اوپر پڑتا چلا جاتا ہے. تو ایسے معاملات میں یہ بالکل ناجائز ہے کہ آپ دوسرے بھائی کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں آپ سوئے زن کا مظاہرہ کریں، بلکہ آپ ان کے بارے میں اچھے ہی گمان کا اہتمام کریں. پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے جس سے ہمیں منع کیا ہے وہ ہے ولا تجسسو، اور تجسس مت کیا کرو، کسی کی ٹو میں لگے رہنا، اس کے خفیہ حالات معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ اچھا اس نے یہ کام کیسے کیا تھا، یہ اندر گھر جا کر کیا کرتا ہے، اس کے اندرونی معاملات کیا ہیں. یہ تجسس، اس سے منع کیا گیا ہے. اور حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے امام ابو داؤد نے اور امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انک ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او کدت ان تفسدهم، اگر تو لوگوں کی خفیہ باتوں کی ٹو میں لگ جائے گا تو تو انہیں فساد زدہ کر دے گا، فساد میں مبتلا کر دے گا، یا انہیں فساد کے قریب پہنچا دے گا. تو لوگوں کے خفیہ معاملات کی تجسس اور ٹو میں لگے رہنا یہ بہت بری بات ہے، اور انسانی معاشرے کے اندر یہ برائی بھی اتنی عام ہے کہ ایک انسان اس کو بالکل معمولی چیز سمجھتا ہے، جب اس کے اپنے بارے میں کوئی دوسرا ٹو میں لگا ہوا تو یہ بڑا الرٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں میری ٹو میں لگا ہوا ہے. یہ خود دوسروں کی ٹو میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. اور اسلامی معاشرے میں اس کے ارکان کو اس بات سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے، دوسروں کے خفیہ حالات اور مخفی عیب نہیں ڈھونڈتے رہنا چاہیے، بلکہ اس سلسلہ میں حکم دیا گیا کہ اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کیا کرو، اگر ان کی کوئی غلطی اور کوئی عیب بھی تمہارے سامنے آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈال دو، اللہ تعالیٰ تمہارے عیب کے اوپر پردہ ڈال دے گا اس دن جس دن تمہارے عیب کھول دیے جائیں گے، اللہ ان کو ڈھانپ لے گا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے اور حافظ ابو یعلا رحمہ اللہ نے بھی اسے نقل کیا ہے، کہ ارشاد فرمایا جو دوسروں کی پردہ دری میں لگ جائے، بڑی اہم حدیث ہے ذرا سنیے، جو دوسروں کی ٹوہ میں لگ جائے، ان کا پردہ فاش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے۔ اور آپ اندازہ کیجیے اللہ تعالیٰ جس کی ٹوہ میں لگ جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ جس کی ٹوہ میں لگ جائے یفزہ ہو فی بیتہ ہی، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر کے اندر ذلیل کر دیتا ہے۔ تو جو کسی آدمی کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ میرا وہ بھائی بے خبر بھی ہے، بے سہارا اور بے وسیلہ بھی ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو میری ٹوہ میں تو وہ لگا ہوا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، میں اس کی پکڑ سے کہاں بچ کر جا سکوں گا، میں جس ذلت میں مبتلا کر دیا جاؤں گا اس سے مجھے کون بچا سکے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دینا اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، من رآ عورتن فسترہا کان کمن احیا موعودتن، جس نے کسی بھائی کا کوئی عیب دیکھا اور پھر اس کی پردہ پوشی کر دی تو اس نے اتنی بڑی نیکی کی جس نے زندہ گاڑی ہوئی بچی کو اس نے موت سے بچا لیا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے برعکس کام کرنے والا اتنا ہی بڑا جرم اور اتنا ہی بڑا گناہ کرتا ہے، گویا کہ اس نے کسی زندہ بچی کو دفن کر دیا، اس کا جرم بھی پھر اتنا ہی بڑا ہے۔ تو یہ پانچویں بات تھی جسے ہمیں منع کیا گیا، تجسس۔ اور چھٹی بات اور آخری بات آج کے اس درس قرآن کے سلسلہ میں وہ ہے غیبت، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے، دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحیم ہے۔ غیبت کیا ہے اس کے بارے میں خود صحابہ کرام نے بھی آن حضور سے سوال کیا، اور آج بھی یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے بڑے مزے لے کر کسی آدمی کے بارے میں، کسی بھائی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کسی بہن کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ خامیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں، اور بڑے مزے لے کر سن رہے ہیں، کہنے والا کہہ رہا ہے، سننے والے سن رہے ہیں، اور شاید غیبت کے اندر لوگوں کو جتنا لطف آتا ہے کسی اور موضوع کے اندر نہیں آتا، اور وقت کے گزرنے کا بھی لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ کتنا وقت انہوں نے اس کے اندر گزار لیا ہے۔ مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے کہ انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر واقعی ہمارے بھائی کے اندر وہ خامیاں ہوں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی خامیاں ہیں نہیں اور ہم نے اس کے اندر وہ خامیاں ڈھونڈ لی ہیں اور نکال لی ہیں، اس کے اندر وہ خامیاں موجود ہیں، تو آپ نے غیبت کی تعریف فرمائی، ذکرو کا اخا کا بما یک رہو، تیرا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس انداز میں اس کا ذکر کرنا کہ اگر وہ ان باتوں کو سن لے تو اسے تکلیف پہنچے۔ تو عرض کیا گیا، ان کان فیہ ما تقول، اگر جو کچھ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کان فیہ ما اقول، اگر میں اس کے بارے میں جو کہہ رہا ہوں وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہوں، فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ و ان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتتہ، اگر اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جن کا تو ذکر کر رہا ہے تو یہ تو غیبت ہے، اور اگر وہ چیزیں موجود بھی نہیں ہیں پھر بھی تو اس کی طرف منسوب کر رہا ہے تو یہ تو بہتان ہے، یہ غیبت نہیں ہے تو پھر بہتان ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی۔ اسی طرح سے غیبت کے بارے میں یہاں بھی کہا گیا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، یعنی کسی مردار کا کوئی انسان گوشت نہیں کھاتا، پھر بھائی کا گوشت، یعنی اس کا حقیقی بھائی ہے وہ مر گیا ہے، تو اس کا سے کہا جائے کہ ہاں اب اس کا گوشت کاٹو اور کھاؤ، کون ہے جو کھائے گا؟ اگر اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جن کا تو ذکر کر رہا ہے تو یہ تو غیبت ہے، اور اگر وہ چیزیں موجود بھی نہیں ہیں پھر بھی تو اس کی طرف منسوب کر رہا ہے تو یہ تو بہتان ہے، یہ غیبت نہیں ہے تو پھر بہتان ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی۔ اسی طرح سے غیبت کے بارے میں یہاں بھی کہا گیا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، یعنی کسی مردار کا کوئی انسان گوشت نہیں کھاتا، پھر بھائی کا گوشت، یعنی اس کا حقیقی بھائی ہے وہ مر گیا ہے، تو اس کا سے کہا جائے کہ ہاں اب اس کا گوشت کاٹو اور کھاؤ، کون ہے جو کھائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، حافظ البیحقی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس کے راوی ہیں آن حضور کے غلام حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید مولا رسول اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے آن حضور کے ساتھ، کہا گیا کہ دو عورتیں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور قریب ہے کہ وہ روزے کی اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جائیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، بڑی شدید گرمی ہے۔ آپ نے ان کو بلوایا اور کہا کہ قے کرو، تو انہوں نے قے کی تو اس کے اندر خون تھا اور بوٹیاں تھیں اور پیپ تھا، ایک نے قے کیا پھر دوسری نے قے کیا، تو آن حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان کے لیے حلال کی تھیں، صامتا عما احل اللہ لہما، جن چیزوں کو اللہ نے ان کے لیے حلال کیا تھا ان سے تو انہوں نے روزہ رکھ لیا، اور جن چیزوں کو اللہ نے ان کے لیے حرام کر دیا تھا ان سے انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ پوچھا گیا کیا؟ تو کہا کہ یہ دوسروں کی غیبت کرتی رہیں اور مزے لے لے کر دوسروں کے بارے میں یہ باتیں کرتی رہیں، تو یہ وہی قے ہے جو انہوں نے کی ہے، جو غیبت کے سلسلہ میں کرتی رہی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے کوئی بات کہی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ گدے کا مردار دیکھا تو آپ نے کہا جاؤ اور اس میں سے گوشت کھاؤ۔ انہوں نے کہا ہم کیسے کھائیں؟ تو فرمایا کہ ابھی تم نے اپنے بھائی کے بارے میں جو الفاظ کہے اور اس کی عزت کے اوپر جو حملہ کیا اور اس کے بارے میں جو الفاظ کہے، وہ اس مردار سے بھی زیادہ بڑی بات جو تم نے کر لی۔ تو اس طرح سے غیبت کی بڑی ہی حدیث کے اندر بھی تفصیلا ممانعت کی گئی ہے اور اس کی شناخت کو بیان کیا گیا، اور قرآن مجید کے اندر بھی یہاں بیان کیا گیا۔ تو یہ چھ چیزیں ہیں جو انسانی معاشرت کے اندر خرابیاں پیدا کرتی ہیں، اور ان سے انسان بچ جائے اور اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھے تو ہماری معاشرت بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ان آداب کو ملحوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
گزشتہ سال جناب حافظ محمد ادریس صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب نے ماہ رمضان کی نماز تراوی میں سنائے جانے والی آیات قرآنی کا خلاصہ بیان فرمایا، آپ کی خدمت میں ایک دن کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا۔ برادران محترم، عزیز بہنوں، آج سب سے پہلے سورہ احقاف پڑھی گئی ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، اور قوم عاد جس علاقے میں آباد تھی اس علاقے کو احقاف کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سے ٹیلے ہیں، اور احقاف حقف کی جمع ہے جس کا معنی ہے ٹیلے، ریت کے ٹیلے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کی تباہی کا ذکر کیا ہے۔ جب حضرت ہود ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو کہتے تھے کوئی عذاب وغیرہ نہیں آنے والا، تم تو ایسے ہی باتیں بناتے رہتے ہو، ہم یہاں آباد ہیں اور آباد رہیں گے، خوشحال ہیں خوشحال رہیں گے، طاقتور ہیں طاقتور رہیں گے، غالب ہیں غالب رہیں گے۔ وہ انہیں ڈراتے تھے کہ نہیں، اللہ کے مقابلے پر جو سرکشی اور بغاوت کرتا ہے وہ کبھی غالب نہیں رہتا، کبھی محفوظ نہیں رہتا، کبھی آباد نہیں رہتا۔ بادل چڑھ کر آیا تو حضرت ہود نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بادل ہے جو ہماری وادیوں کے اوپر برسے گا اور ہمارے باغات اور کھیت لہلہا اٹھیں گے۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، ریحٌ فیہا عذابٌ علیمٌ تدمر کل شیئن بامر ربہا فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم۔ فرمایا کہ اس کے اندر وہ عذاب تھا جو ہوا کی صورت میں بھیجا گیا تھا، اس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا اور ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی، اور وہاں ان کے مکانات کے اور آبادیوں کے نشان اور کھنڈرات تو رہ گئے مگر کوئی زندہ متنفس کافروں میں سے باقی نہ بچا۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کا ذکر کیا ہے. اور دیکھیے اس کی بڑی اہمیت ہے اس مضمون کی. یہ جو آیات ہیں سورہ احقاف کی آخری آیات جس میں جنوں کا ذکر آیا ہے, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اس کو آپ اگر اس کا ترجمہ پڑھیں, خاص طور پر تفہیم القرآن میں جس طرح صاحب تفہیم القرآن رحمہ اللہ نے ان آیات کی تشریح کی ہے, دوسرے مفسرین نے بھی بڑی تفصیلات بیان کی ہیں, اگر آپ کی سہولت کے لیے اردو زبان میں بہت جامع تفسیر ان آیات کی تفہیم القرآن کی چوتھی جلد میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں شان نزول یہ ہے اس کی اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کے بعد اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مکے میں کمزور ہو گئے تھے. تقریباً قریش کی نظروں میں اب وہ بیار و مددگار ہو گئے تھے اور انہوں نے آپ پر اب ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ چلو میں طائف میں جا کر ان لوگوں کے سامنے اللہ کا دین پیش کرتا ہوں, شاید وہ اس کو قبول کر لیں اور قوت کا ذریعہ بنے. آپ طائف تشریف لے گئے. مکے میں تو پھر بھی کوئی رکھ رکھا رہتا تھا, مخالفین بھی آپ کا کچھ نہ کچھ شرم کرتے تھے سوائے عقبہ بن ابی معیط کے, باقی بدترین دشمن, حتیٰ کہ ابو جہل بھی. یہ ابو جہل بدترین دشمن تھا مگر پھر بھی اس میں کچھ انسانی اقدار موجود تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس کے سامنے گئے کسی کام کے لیے کسی بات کے لیے تو اس نے کبھی انکار نہیں کیا. دنیا داری کے معاملات میں جب کبھی آپ نے اس کے ساتھ کوئی بات کی یا کسی کے حق کے بارے میں کہا کہ اس کا حق دے دو, اس نے حق ادا کر دیا. عقبہ بن ابی معیط ایسا بدبخت آدمی تھا جس کو یہ سارے قریش آگے لگاتے تھے اور وہاں حضور پر جسمانی اذیتیں پہنچانے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا. وہاں حضور نے سوچا کہ چلو طائف میں جا کر اللہ کا دین پیش کرتے ہیں. طائف میں گئے اور طائف کے بدبخت لوگوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں سنی, تمسر اڑایا, برا بھلا کہا اور اس کے بعد پھر شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. سردار خود اپنے جھروکوں سے ان کو ہدایات دیتے تھے اور یہ لڑکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے اور پھر ساتھ ساتھ وہ ہنسی مذاق کرتے تھے جب آپ کے جسم سے خون نکلتا تھا. اور طائف کے بازاروں میں اس طرح سے آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی کہ آپ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کے گر گئے اور اتنا خون بہا کہ جوتے کے اندر جوتا پہنا ہوا تھا تو خون بہ بہ کر جوتے میں جم گیا, جوتا اتارنا مشکل ہو گیا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ تھے وہ آ حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر شہر سے باہر لے گئے. اور پھر اگلی رات جو آئی دن کو یہ کچھ ہوا, دن کو یہ سارے زخم کھائے اور سر زخمی حالت میں ہیں اور اس خیال سے کہ میں تو مکے سے یہاں آیا تھا, دل بھی اس وقت پریشان اور زخمی تھا, جسم بھی زخمی تھا. رات کو نخلا کی وادی میں قیام کیا جہاں نثار ساتھی ساتھ ہے اور وہ دن بھر کا تھکا ہوا وہ بیچارہ بھی سو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے اور اس وقت میں آپ نے رات کو قرآن مجید کی تلاوت کی, نفلوں میں دعا بھی مانگی. وہ دعا حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے آتی ہے. اس دعا کے الفاظ ہیں اللہم الیک اشکو بثی وحزنی وضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس الی من تکلنی. یہ لمبی دعا ہے کہ اے اللہ میں اپنی بے بسی, اپنی کمزوری اور لوگوں کا میرے مقابلے میں جری ہو جانا اور مجھ پر ہاتھ اٹھانا, سارے کی شکایت تیرے سامنے پیش کرتا ہوں, میں یہ سارا معاملہ تیرے سامنے رکھتا ہوں, تو مجھے کس کے حوالے کرے گا؟ کیا کسی دشمن سنگ دل کے حوالے جو میرے اوپر ظلم کرے؟ پھر آگے کہا کہ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں, کوئی مجھے کیا کہتا ہے اور میرے بارے میں کیا کرتا ہے, تو اگر راضی ہے تو پھر میں خوش ہوں. قرآن مجید کی تلاوت میں لگے ہوئے تھے کہ جنوں کا ایک قافلہ گزرا, اللہ کے نبی زخمی حالت میں رات کو وادی نخلا میں تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا جنوں کا قافلہ آیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے یہ بات بتائی, یاد کرو اس وقت کو جب جنوں کی ایک جماعت وہاں آ گئی تھی اور وہ قرآن مجید سننے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ, شور نہ کرو, بالکل خاموشی سے وہ سنتے رہے. اور جب گئے واپس تو جا کر اپنی قوم کو بھی بتایا کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس کتاب کا پیش کرنے والا داعی اللہ ہے, یا قومنا عجیبو دائی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اے جنوں، دائی اللہ کی بات کو سنو اور اس پر لبیک کہو. پھر جنوں کے بارے میں تو ہے کہ وہ بعد میں آتے رہے آپ کی خدمت میں، آپ کے صحابہ میں جن بھی شامل تھے، آپ ان کو تبلیغ کرتے تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، پھر واپس جاتے تھے. تو یہاں میں نے صرف اشارہ تنا آپ کو یہ بات بتا دی، آپ اس کی تفصیلات خود قرآن مجید میں پڑھیے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حوصلہ دلوایا کہ اگر یہ انسان اس دعوت کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بہت سی مخلوق ہے کہ جو اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اور انہوں نے پہلی مرتبہ سنا، اور سننے کے بعد جب واپس اپنی قوم کی طرف پلٹے تو جا کر قرآن مجید کی اور داعی اللہ کی تعریف کی اپنی قوم کے سامنے. یہ اس سورت کے آخر میں یہ مضمون ہے. اس کے بعد کی سورت ہے سورہ محمد. میں یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی نخلا سے واپس مکے کے قریب پہنچے تو آپ نے کہا کہ مکے والوں نے پہلے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا اور میں وہاں سے اب طائف کی طرف گیا تھا، اب طائف والوں نے جو کچھ کیا ہے، اب مکے میں کس طرح سے جاؤں؟ مکے کے باہر آپ رک گئے تو قریش کے سرداروں میں سے ایک کافر مشرک سردار عدی، مطعم بن عدی، مطعم بن عدی، اس نے اپنے 8-10 بیٹوں کو بھیجا اور کہا، وہ سارے کافر ہی تھے مگر اس کے باوجود انسانی اقدار اس معاشرے میں کچھ کسی حد تک تھیں، موجود تھیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارا مخالف بھی ہے، ہماری اس کے ساتھ دشمنی بھی ہے، لیکن یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اس کا چچا فوت ہو گیا اور اس کے بعد قریش کے لوگوں نے اس پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا اور وہ دوسرے شہر میں گیا اور وہاں بھی ان لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی. جاؤ اپنے ہتھیار لگا کر جاؤ اور اس کو اپنی حفاظت میں مکے میں لے آؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جب کامیابی ملی آپ کو اور 70 آدمی گرفتار آپ کے ہاتھ میں آئے تو آپ نے کہا کہ اگر جبیر بن مطعم زندہ ہوتا تو میں اس کی خاطر ان 70 آدمیوں کو چھوڑ دیتا. اس کا بیٹا یہ بعد میں جبیر بن مطعم جو ہیں یہ صحابی تھے، مطعم بن عدی کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کی خاطر ان قیدیوں کو چھوڑ دیتا. تو اس کا بیٹا جبیر مسلمان ہوا اور صحابہ میں شامل ہوا. اس کے بعد کی سورت ہے سورہ محمد، اور سورہ محمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا ہے. فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو ان کی غلطیوں کو ہم دھو ڈالیں گے. غلطیاں تو ان سے بھی ہوتی ہیں اور ان کی غلطیوں کو ہم دھو ڈالیں گے اور ان کے احوال کو درست کر دیں گے. تو یہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے اہل ایمان کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ اگر وہ باغی اور سرکش نہیں ہوں گے اور اللہ کے نبی پر جو چیز نازل ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کی مقدور بھر کوشش کریں گے مگر تقاضۂ بشری سے غلطیاں ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرمائے گا. اس صورت میں جہاد کے بارے میں حکم ہے اور فرمایا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے. وہی جنگ بدر جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ ہاں حضور کے ہاتھ 70 دشمن گرفتار ہوئے تھے اور 70 قتل ہوئے تھے. تو پہلے اس جنگ سے یہ ہدایات دے دی گئی کہ دشمنوں کے ساتھ جب تمہارا مقابلہ ہو جائے تو خوب لڑائی لڑو، پیچھے نہ ہٹو، بزدلی نہ دکھاؤ، ان کی گردنیں کاٹو، اور جب لڑائی ختم ہو جائے فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَوْضَى الْحَرْبُ. دشمنوں کو جب تم گرفتار کر لو یا انہیں ان پر احسان جتلا کر رہا کر دو. آن حضور نے کئی لوگوں کو بغیر فدیہ لیے بھی رہا کیا، اور یا پھر ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دو. وہاں حضور نے دونوں کام کیے، کئی لوگوں کو بغیر فدیے کے رہا کیا اور کئی لوگوں کو فدیہ لے کر رہا کیا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاد کا حکم دیا ہے وہاں کمزور ایمان والے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ پہلے کہتے تھے کہ کیوں لڑائی کی اجازت نہیں ملتی، اور جب لڑائی کی اجازت ملی تو جن لوگوں کا ایمان کمزور تھا، جن کے دلوں میں نفاق تھا، وہ اب یہ آیات سن کر یوں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جیسے موت کے منہ میں ان کو دھکیلا جا رہا. اور فرمایا آگے، اگر جہاد سے تم لوگ منہ موڑو گے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تم لا یکون امثالکم. تم اگر پیٹ پھیرو گے تو اللہ تمہارا محتاج نہیں، اللہ کا رسول تمہارا محتاج نہیں، اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں، اللہ کسی اور قوم کو چن لے گا اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے دین کے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے. اور وہ تمہاری طرح پھر کمزوری نہیں دکھائیں گے. اس سے آگے کی سورت ہے سورہ فتح, اور یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلح حدیبیہ کے بعد مکے اور مدینہ کی راہ میں راستے میں سفر کے دوران نازل ہوئی تھی. اس میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح عطا فرمائی ہے, فتح مبین. یہ واقعہ اس طرح سے مفسرین نے اور محدثین نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں, ہجرت کے 6ویں سال میں, خواب میں دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. ہجرت جب سے کی تھی تو وہاں حضور یا آپ کے اکثر صحابہ مکے نہیں جا سکے تھے, طواف کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکے تھے. دل میں خواہش تھی, چنانچہ وہ دل کی جو خواہش تھی تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ نے صحابہ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ میں عمرے کے لیے جاؤں, جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ ساتھ چلیں. 1400 آدمی آپ کے ساتھ تیار ہو گئے, اور ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ مدینہ سے مکے کی طرف روانہ ہوئے. قریش کے لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے کہا ہم تو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے, ہمارے ساتھ تو ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں. اب پورے عرب کی نظریں لگی ہوئی تھی کہ کیا ہوگا, 1400 آدمی وہاں سے چل پڑے ہیں, ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے. عرب کے معروف قاعدے کے مطابق حاجی تلوار اپنی ساتھ لے جا سکتا تھا, کوئی دوسرا ہتھیار نہیں لے جا سکتا تھا, نہ تیر نہ نیزہ نہ برچھی, صرف تلوار ساتھ لے جا سکتا تھا اور وہ بھی نیام کے اندر بند, حاجی کو اس کی اجازت تھی. تو ان لوگوں کے پاس صرف تلواریں تھیں, کوئی اور سامان جنگ نہیں تھا, کسی کے پاس خود نہیں تھا, زرہ نہیں تھی, ڈھال نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. تو قریش نے کہا ہم تو نہیں جانے دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام تک پہنچے اور وہاں پر رات کو قریش کے لوگوں نے آپ پر چھاپا مارا, آپ کے ساتھیوں نے حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا, اور آپ نے حکم دیا کہ ان کو زخمی نہ کرنا, یہ تو چاہتے ہیں کہ خون گرے. یہاں حکمت کا تقاضا یہ ہے اور بہادری اب یہ ہے کہ تم لوگ صبر اور ضبط سے کام لو. گرفتار کر لیا اور آن حضور کے پاس پیش کیا, آن حضور نے ان گرفتار شدگان کو چھوڑ دیا, کہا جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا, ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے, جاؤ میں نے تم کو چھوڑ دیا. اس کے باوجود وہ لوگ باز نہیں آئے, کہا ہم تو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اس پر کئی دنوں تک تعطل رہا اور مکے کے لوگوں نے کئی آدمیوں کو بھیجا وہاں, پہلے احابیش کے سردار حلیث بن علقمہ کو بھیجا اور اس نے جا کر دیکھا, بات چیت کی, واپس آیا, یہ قریش کا حلیف تھا, ان کا دوست تھا, مکے کے باہر اس کے قبائل آباد تھے. اس نے آ کر کہا ابو سفیان سے کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو دوستی کا معاہدہ کیا تھا وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے گھر آنے سے لوگوں کو روکو, اگر تمہارے ساتھ کسی کی لڑائی ہوگی تو ہم تمہاری مدد کریں گے, مگر میں نے وہاں پر دیکھا ان کے پاس قربانی کے جانور ہیں, انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں, ان کی زبان پر لبیک اللہم لبیک ہے, ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں, تم ان کا راستہ روکنا چاہتے ہو, میرے قبیلے تمہارا ساتھ نہیں دیں گے, میں اس ظلم میں شامل نہیں ہو سکتا. یہ تو سراسر ظلم ہے کہ تم ان لوگوں کو روکتے ہو جو اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں. اس سے قریش کو ایک تو سیٹ بیک ہوا, ان کے حلیف نے کھری کھری بات ان کو بتا دی. پھر اس کے بعد قریش نے بنو ثقیف کے سردار عروہ بن مسعود کو بھیجا جو طائف کا سردار تھا, اس نے جا کر وہاں آ حضور کو سمجھایا, اس نے کہا کہ قریش کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے, ان کی تلواریں اور ان کے ہتھیار بالکل تیار ہیں اور وہ آپ کا تکہ بوٹی کر دیں گے, آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. تو آ حضور اس کی باتیں سنتے رہے, اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم اس طرح سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں, لڑائی کے لیے نہیں آئے, جب لڑائی ہم نے لڑی ہے ان لوگوں کے ساتھ تو لڑائی بھی لڑی ہے, لڑائی کا حق بھی ادا کیا ہے, اب تو ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے, تم ان کو جا کر بتا دو کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے. یہ واپس گیا, یہاں تو یہ باتیں کرتا رہا, مگر واپس جا کر پھر اس نے ابو سفیان سے کہا کہ قریش کے سرداروں, میں نے قیصر کا دربار بھی دیکھا ہے اور کسرا کا دربار بھی دیکھا ہے, میں روم میں بھی گیا ہوں اور ایران میں بھی گیا ہوں, میں نے ان کی شان و شوکت دیکھی ہے, مگر رب کعبہ کی قسم ریت کے اوپر چٹائی بچھائے ہوئے جو شہنشاہ وہاں بیٹھا میں نے دیکھا ہے, ایسا کوئی شہنشاہ دنیا میں نہیں ہے. اس کے ساتھی اس کے اشارہ ابرو کو دیکھتے ہیں اور 1400 کے 1400 ایک جسم کی طرح سے جس طرف وہ اشارہ کرتا ہے اس طرف وہ چل پڑتے ہیں. ایسی فوج میں نے کسی شہنشاہ کے پاس نہیں دیکھی، بخدا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تمہارے لیے بہتری یہی ہے کہ اس کے مقابلے پر لڑائی کا ارادہ نہ کرو اور اسے عمرہ کرنے کی اجازت دو۔ اگر قریش کہاں ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے۔ اس نے کہا اچھا میں نے تو بات بتا دی، یہ اس زمانے کی بات ہے جب عروہ بن مسعود مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس زمانے کی یہ بات ہے جب انہوں نے یہ گواہی دی، بعد میں تو خیر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں قیام کیے ہوئے تھے، قریش کی طرف سے اب تیسرا جو شخص آیا تو وہ خود قریش کا اپنا ایک سردار تھا، پہلے تو دوسرے سرداروں کو بھیجتے رہے، اب اپنا سردار آیا، اور یہ سردار تھا سہیل بن عمر۔ اس نے آ کر آ حضور سے بات چیت کی، اور اس بات چیت کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہو گیا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ اس سال مسلمان یہیں سے واپس چلے جائیں، عمرہ نہ کریں، اگلے سال آئیں عمرہ کریں، اور عمرہ کرنے کے بعد جو چار دن یا پانچ دن جتنا قیام کی اجازت آپس میں طے ہو گئی تھی، اتنے دنوں سے زیادہ قیام نہ کریں، واپس چلے جائیں۔ دوسری بات یہ کہ اب قریش کی مسلمانوں کے ساتھ پانچ سال کے لیے صلح ہوگی۔ پھر یہ کہ اگر کوئی شخص ادھر سے ادھر آ جائے گا، یعنی مدینہ سے مکے آ جائے گا، تو اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا، اور مکے سے کوئی شخص مدینہ چلا جائے گا تو اسے واپس بھیجا جائے گا، اور عرب کے قبائل جس کے ساتھ دوستی کرنا چاہیں کر لیں۔ یہ معاہدہ جب لکھا جانے لگا، حضرت علی لکھ رہے تھے، تو انہوں نے لکھا کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کے درمیان اور قریش کے درمیان۔ تو سہیل بن عمر نے کہا اس لفظ کو مٹاؤ، میں تو رسول اللہ نہیں مانتا، اگر میں رسول اللہ مان لوں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے، میں رسول اللہ نہیں مانتا۔ تو وہاں حضور نے فرمایا اچھا لکھو، یہ معاہدہ ہے محمد بن عبداللہ کے درمیان اور قریش کے درمیان، اور اس طرح سے لکھا گیا۔ معاہدہ لکھا جا چکا، اس پر آن حضور نے اپنی مور لگا دی، سہیل بن عمر نے بھی اپنے دستخط کر دی اور مور لگا دی، اور عین اس وقت اب سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا ابو جندل، سردار مکہ کا اپنا بیٹا ابو جندل، جو وہاں مسلمان ہو چکا تھا اور اسے قید میں رکھا ہوا تھا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بھی اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور اس کے پاؤں زخمی تھے، اور وہاں حضور کے قدموں میں آ گرا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے واپس مت دیجئے، میں نے بڑے مظالم وہاں برداشت کیے ہیں۔ تو آپ نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ ابو جندل، ہم معاہدے کی وجہ سے پابند ہیں، ہم معاہدہ نہیں توڑیں گے، تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نکالے گا۔ مسلمانوں کی عجیب کیفیت تھی، ایک طرف تو یہ کہ عمرہ کیے بغیر جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہ وہاں سے کوئی اگر مظلوم آئے گا تو اسے واپس دیں گے، اور ابو جندل کو دیکھ کر تو لوگوں کے جذبات بڑے نازک اور بڑے حساس تھے، مگر ابو جندل کو واپس دے دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورے سے اپنے بال کٹوا لیے، حجامت بنوا لی، قربانی کا جانور ذبح کر لیا اور احرام اتار لیا، اور آپ کو دیکھ کر پھر دوسرے لوگوں نے بھی اپنے احرام اتار لیے، اور آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور خواہش تھی کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو اور عمرے کی اجازت مل جائے، چنانچہ آپ نے حضرت عمر کو بلا کر کہا کہ عمر، کیا تم مکے جا کر قریش کے سرداروں سے بات نہیں کرتے؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں گے تو میں حاضر ہوں، مگر مکے میں میرے قبیلے کا کوئی اثر و رسوخ اس وقت نہیں ہے، مکے میں تو بنو امیہ اس وقت طاقتور ہیں، تو آپ عثمان کو بھیجیں، کیونکہ وہ بنو امیہ میں سے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان کو بھیجا گیا، وہ گئے، ابو سفیان ان کا چچا تھا، اس نے ان کا استقبال کیا اور کہا آؤ طواف کر لو۔ تو انہوں نے کہا میں اس سے طواف نہیں کرنا چاہتا، خدا کی قسم اگر آن حضور کو اور ان کے ساتھیوں کو طواف کی اجازت نہ ملی تو میں طواف نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ان کو تو اجازت نہیں مل سکتی، تو فرمایا پھر مجھے بھی اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ میں طواف کروں۔ چنانچہ تین دن اس نے ان کو روکے رکھا، اور افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو تو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی، جو تاریخ اسلام میں بہت معروف واقعہ ہے، اور بیعت رضوان کے صحابہ جو ہیں وہ بھی بدری صحابہ کی طرح سے، ان کا بھی بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے، جس نے بدری صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اس موقع پر آن حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، آپ نے کہا کہ اگر عثمان شہید ہو گیا ہے تو پھر تو اس کے خون کا بدلہ لینا واجب ہو گیا ہمارے اوپر، کیونکہ وہ ہمارا سفیر بن کر گیا تھا، اور سفیر کا خون تو محرم و محترم ہوتا ہے، اگر اسے شہید کر دیا گیا تو اس کا تو بدلہ لینا ضروری ہے، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو صحابہ کرام اس وقت 1400 آدمی تھے، ان میں سے صرف ایک آدمی تھا جو اپنے اونٹ کی اوٹ میں جا کر چھپ گیا تھا، ایک منافق تھا، باقی سارے کے سارے لوگ آئے اور آن حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرتے جا رہے تھے، جب سب بیعت کر چکے تو وہاں حضور نے کہا لوگوں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، آپ نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اگر عثمان زندہ ہوتا اور کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو وہ بیعت کرنے میں پیچھے نہ رہتا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ آن حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے آن حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا، ید اللہ فوق ایدیہم، جب وہ بیعت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بیان کیا ہے اور اس صلح حدیبیہ کے معاہدے کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں خیال تھا، حضرت عمر نے تو اس کا اظہار بھی کیا، یا رسول اللہ ہم تو بڑی کمزوری کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھی گئے اور کہا کہ ابو بکر یہ معاہدہ جو ہم نے کیا یہ تو کمزوری کی علامت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ڈانٹ کر کہا کہ عمر خاموش ہو جاؤ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں وہ ہر کام کرتے ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم میں اس دن کو اور اپنی اس بات کو یاد کرتا ہوں تو تڑپ جاتا ہوں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہتا ہوں اور معافی مانگتا رہتا ہوں کہ کہیں اس بات پر میرا مواخذہ نہ ہو جائے۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد آن حضور واپس جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، بیعت رضوان کا تذکرہ بھی کیا، فتح مبین کا ذکر بھی کیا، کافروں کی ضد اور ہٹ درمی کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ اگر وہاں لڑائی ہو جاتی تو کافر پس جاتے، ایسا نہیں ہے کہ تم شکست کھاتے، اگر لڑائی ہو جاتی تو کافر ہی پس جاتے، مگر اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسے حال میں لڑائی ہو جائے جبکہ مکے میں کئی لوگ مسلمان ہو چکے ہیں مگر بیچارے کمزور ہیں، اس لڑائی میں وہ بھی کچلے جاتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی نہیں ہونے دی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے خواب کو سچا کرے گا، اور سچا کر دیا اللہ نے اپنے نبی کے خواب کو، تم ضرور داخل ہوگے خانہ کعبہ میں اور طواف کرو گے اور اپنے سر منڈواؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تم مالا مال ہو جاؤ گے، کوئی خوف تمہارے اوپر نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہاں سے فتوحات کے دروازے کھلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ابو جندل کو واپس بھیج دیا گیا اور اس نے وہاں جا کر تبلیغ کا جو سلسلہ شروع کیا تو گھر گھر میں اس کا تذکرہ ہونے لگا، گھر گھر میں لوگ مسلمان ہونے لگے، اور پھر بالآخر وہ اتنی جمعیت ان کی ہو گئی کہ وہ بیڑیاں توڑ کر وہاں سے نکلے، اور مدینے تو آ نہیں سکتے، قریش کے قافلوں کے راستے میں ایک پہاڑی پر ڈیرا لگا دیا اور ان کے قافلوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے خود درخواست کی کہ خدا کے لیے ان کو آپ وہاں بلوا لیں، ہم اجازت دیتے ہیں کہ یہ مدینہ چلے جائیں۔ تو ابو جندل اب جب مدینہ آیا تو تنہا نہیں تھا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا نہیں تھا، اب وہ آیا تو ایک جماعت کے ساتھ آیا، ایک جماعت کی قیادت کرتا ہوا، یہ اس کے وہاں رہنے سے یہ معاملہ ہوا۔ اور حضور نے ارشاد فرما دیا تھا کہ جو لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ کر وہاں جانا چاہیں گے تو ہمیں ان کی کیا خواہش ہے، خس کم جہاں پاک، اور ہمارے ساتھی جو وہاں ہوں گے تو وہ تو خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ تو چراغ سے چراغ جلے گا، چنانچہ چراغ سے چراغ جلتا چلا گیا۔ اس کے بعد کی سورت ہے سورہ حجرات، اور سورہ حجرات بڑی ہی اہم سورت ہے قرآن مجید کی، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی مکہ فتح ہو جانے کے بعد۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مسائل اور بہت سی ہدایات دی ہیں، بہت سے مسائل بیان کیے ہیں، معاشرتی مسائل، ان مسائل کے اوپر اگر آپ غور کریں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سورہ حجرات ہر گھر میں وقتاً فوقتاً پڑھی جانی چاہیے اور ساری فیملی کو بٹھا کر ان کے سامنے اس کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ اس میں غیبت کے بارے میں، تجسس کے بارے میں، سوء زن کے بارے میں، اور جو اخلاقی برائیاں ہیں، کسی کا تمسخر اڑانے کے بارے میں، کسی کے اوپر پھپتیاں کسنے کے بارے میں، کسی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے بارے میں، یہ سارے مسائل جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے ان معاملات میں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتا ہے انسان اور ان میں پڑ جاتا ہے اور یہ انسان کے اعمال کو بالکل غارت کر دیتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، غیبت ہے، تمسخر ہے، دوسروں کو کمتر جاننا ہے، دوسروں کے برے نام پکارنا ہے، کسی کی ٹو میں لگے رہنا ہے، یہ ساری باتیں بڑی ہی مہلک باتیں ہیں۔ اور ان باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس سورت کا بھی آپ ترجمہ پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم باتیں اور ہدایات ہمیں دی ہیں. اسی سورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو اللہ پر یا اللہ کے رسول پر احسان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. فرمایا کہہ دیجئے قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان ان کنتم صادقین. کہہ دیجئے تمہارا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی. ہمیں بھی ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے, ہم سے اگر کبھی کوئی نیکی ہو جاتی ہے تو اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے, اس پر مزید اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے نیکی کروائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو اور ہمارے اہل و عیال کو سب کو نیک بنائے تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارے لیے زخر اور ہمارے لیے اجر کا باعث بنے, ہمارے لیے وبال نہ بن جائیں.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی